مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ڈیواس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ورلڈ اکنامک فورم یا عالمی اقتصادی فورم کے گرد جاری آکسفیم کی اس رپورٹ پر ہے کہ 8 ارب پتیوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کی آدھی آبادی کے غریب ترین لوگوں کے پاس۔ اس پروگرام میں ہم دنیا کے امیر ترین ممالک کی پالیسیوں کے اندرونی اور بیرونی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ دیگر ہم امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں پر بھی نظر ڈالیں گے، اور یہ ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/urduvoa پہ جا کر کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-89۔ ابتدا میں ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال سے جو یہاں امریکہ میں ہیں، اور ہمیں برسلز یورپ سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے۔ آگے چل کر ہم آپ کو ڈیواس کے حوالے سے رپورٹ بھی سنائیں گے، لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر سے۔ ڈاکٹر زبیر، آپ بتائیے، آپ کے علم میں ہے کہ صدر اوباما کے اب 8 سال پورے ہوئے ہیں تقریباً، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2008 میں ایک معاشی بحران تھا جب وہ آئے، اور اس ڈپریشن کے دوران انہوں نے ملک کو استحکام بخشا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں آج بھی امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھ گئی ہے، یہ بتائیے وہ کون سی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہے؟
دیکھیے، اس قسم کی جو انکم انیکوالٹی پیدا ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے اس کی پالیسیز غلط ہونے کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ 8 سال میں ڈیولپ نہیں ہوتی۔ جو آپ کو اس وقت انکم انکوالٹی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ آج سے 20 سے 30 سال پہلے جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یاد رہے کہ 1980s میں جو پالیسیز بنائی گئی تھیں جن کے تحت ٹیکس ریفارمز کیے گئے تھے اور پرائیویٹائزیشن کی گئی تھی، اور جس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں کم کر دی گئی تھیں جیسے ہی بجٹ میں کمی ہوئی، تو اس کی وجہ سے بڑی حد تک وہ فیسلٹیز یا وہ ایڈوانٹیجز جو غریبوں کو ملتی تھیں وہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد چونکہ مارکیٹ فورسز ایسی تھیں جس کی وجہ سے جو امیر لوگ تھے، جو انویسٹرز تھے، ان کو ریسورسز زیادہ ملیں، ان کے بینیفٹ زیادہ ہوئے، تو وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یاد رہے کہ جب اسی کے ساتھ ساتھ جب لبرلائزیشن ہوئی اور گلوبلائزیشن ہوئی تو وہ ہوا یہ کہ جو پروٹیکٹڈ اکانومیز ہوتی تھیں، جو پروٹیکٹڈ انڈسٹریز ہوتی تھیں جس کے اندر غریب لوگ کام کرتے تھے، جن کے پاس اسکلس بہت کم تھیں، تو وہ سیکیور رہتے تھے، لیکن جب سے گلوبلائزیشن شروع ہوئی اور ٹریڈ بڑھ گئی تو پھر ان کی جابس ختم ہونی شروع ہو گئیں، یا پھر ان کے ویجز گرنے شروع ہو گئے، کیونکہ باقی دنیا میں ویجز زیادہ تھے، اس میں ویجز کم تھے، اور وہاں کی ٹیکنالوجیکل پوزیشن اتنی بہتر ہو چکی تھی کہ وہ ایفیشنٹلی چیزوں کو پروڈیوس کر سکتے تھے۔ ان 3-4 اہم وجوہات کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ پچھلے 8 سال میں کوششیں کی گئی کہ انکم انیکوالٹی کو کم کیا جائے، لیکن چونکہ فاؤنڈیشن بن چکی تھیں اور یہ ایک اسٹرکچر قسم کی پرابلم بن گئی تھی، انکم انیکوالٹی بڑھتی رہی، اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اہم قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے، جس میں خاص طور پہ بجٹ کے متعلق سوچنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ انکم انیکوالٹی بڑھ رہی ہے، اور کس حد تک اس ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ انیکوالٹی کم ہو۔
اچھا، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی طرف سے دنیا بھر میں کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عام لوگ ہیں دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے امیر اور غریب ممالک کے بیچ میں اس قدر خلیج ہے، آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟
دیکھیے یہ تو ایک قسم کا بہانہ بن جاتا ہے. یاد رہے کہ آئی ایم ایف صرف اسی صورت میں ایک ملک کے پاس آتا ہے جب اس ملک کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو آئی ایم ایف کی ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں, اور آئی ایم ایف ریسورسز کو لینے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ملک اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ اسپینڈنگ کم کی جاتی ہے جو کہ نارمل سی بات ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہیں جو ولنریبل کہہ لیجیے ان کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی پالیسیز نہ بنائیں جن کی وجہ سے ایسی مشکلات پیدا ہوں. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, آئی ایم ایف تو بالکل جسے کہتے ہیں فائر بریگیڈ کی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کہیں آگ لگتی ہے تو فوراً پہنچاتا ہے اس آگ کو ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر جو اس ملک کے یا اس شہر کے یا اس گھر کے رہنے والے ہیں ان کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی آگ نہ لگنے.
اس وقت ہم برسلز چلتے ہیں اور جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے. فاروقی صاحب, آپ بتائیے, ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں جو عالمی اقتصادی فورم ہے اس کے مطابق اس وقت امیر اور غریب ملکوں کے بیچ خلیج بڑھی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ جو اس وقت جو دنیا کی پالیسیز ہیں انہوں نے اور گلوبلائزیشن جس کے مطابق قوت خرید کا بڑھنا لازمی تھا یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے, آپ کے خیال میں کیوں؟
میں یہاں ڈیووس میں ہی موجود ہوں اور جو کچھ اپیول یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف فورمز پہ, خاص طور پر جو آکسفیم کی رپورٹ ہے کہ وہ جو ڈسپیرٹی ہے, میں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی یہ سوال ابھی کیا آدھے گھنٹے قبل کہ یہ جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ مجھ سے پہلے جو صاحب بول رہے تھے انہوں نے یہ انڈیکیشن دیا کہ یہ 80 میں جو پالیسیاں بنائی گئیں, اصل میں جو سرمایہ داری نظام ہے ظاہر ہے وہ پروفٹ اورینٹیڈ نظام ہے, اس کی جو کارپوریٹ رسپانسبلٹیز ہیں سوشل رسپانسبلٹیز ہیں 80 میں جب یہ پالیسیاں شروع کر گئیں تو اس وقت تو ایک وہ بیسیکلی 89 کے بعد بالخصوص ایک فاتح کی حیثیت سے وکٹر جسٹس کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے کمیونزم کو شکست دینے کے بعد جو تاریخ ساری سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی اسے لپیٹ کر رکھ دیا, اور جو ایک بے نتھا بیل تھا سرمایہ داری کا اس نے ایک طرح سے پھیلنا شروع کیا. پھر گلوبلائزیشن آئی, آئی ایم ایف نے بیچ میں اپنا یہ کردار ادا کیا کہ آئی ایم ایف نے تو سینیگال اور افریقہ کے غریب ترین ممالک میں لوگوں کے ہسپتالوں کے سامنے ٹینک کھڑے کیے, پولیس کھڑی کی کہ زخمی بھی ان ہسپتالوں میں نہ جا سکیں اگر ان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں. اس قسم کی بروٹل پالیسیز کا نتیجہ جو نکلنا تھا ظاہر ہے کہ وہ ارتکاز دولت جو ہے چند ہاتھوں میں آ گئی اور ایک انتہائی بروٹل نظام شروع ہو گیا.
بہت دلچسپ, آپ دونوں کی رائے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. ڈاکٹر زبیر, آپ تو جانتے ہیں کہ کولونائزیشن کا ایک بہت بڑا کردار تھا, یعنی کہ آپ نے بتایا کہ 30 سال پہلے یہ پالیسیز شروع ہوئیں, لیکن آپ کے بھی علم میں ہیں کہ جو بہت سارے جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے جا کر دنیا کے جو بیشتر ملک ہیں جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کو اپنی کالونیز بنائیں اور وہاں سے معدنیات اور ان کے جو ریسورسز ہیں وہ نکالے. آپ کے خیال میں یہ تاریخ کو دیکھنا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے یہ تاریخ کا معاملہ ایک اہم معاملہ ہے, میں یقیناً اس کو مانتا ہوں کہ یہ ایک اہم چیز تھی جس کی وجہ سے کچھ نفسیاتی اثرات اور کچھ ریسورس ٹرانسفر جو ہیں ان کے بہت برے قسم کے اثرات پیدا ہوئے ہیں, اور وہ جنہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایک قسم کی پرمننٹ ایڈوانٹیجز اور پرمننٹ ڈس ایڈوانٹیجز پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی مشکلات تو ضرور پیدا ہوتی ہیں. لیکن یاد رہے کہ اگر آپ پراپر قسم کی پالیسی اختیار کریں تو پھر اس قسم کی مشکلات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ملکوں نے اس کی نئی پالیسیز اور ٹھیک قسم کی پالیسیز استعمال کرنے کی وجہ سے اس قسم کی جو مشکلات تھیں ان کو حل کیا, اور اسی وجہ سے وہ آج اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ افیکٹولی دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر سکتے ہیں 1-to-1 بیسس کے اوپر. تو اس میں اصل بات جو آ جاتی وہ یہ ہے کہ دنیا کی اکانومی ایک کانسٹنٹ قسم کا ایشو نہیں ہوتا, یہ ایک ڈائنامک معاملہ ہے, اور اس میں اگر ایک ملک نے اپنا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو اپنی پراپر پالیسیز استعمال کرنا ضروری ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ملک اپنی اسپینڈنگ کرتا ہے اتنی کہ اس کی ریسورسز سے کہیں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے اس کے بجٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتے ہیں, تو یا تو وہ پھر بورو کرے گا, اگر وہ بورو نہیں کرتا تو پھر اپنے بینکنگ جو ہے بینکس کے پیسے لے گا. آئیدر کیس اس کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اس کے ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا ڈیٹ بڑھتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی انٹرسٹ پیمنٹس بڑھتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اپنی وہ جسے کہنا چاہیے کیپٹل فارمیشن نہیں کر سکتا, انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا پرائیویٹ سیکٹر میں, کیونکہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتی. ایسی کنڈیشن میں یقیناً پھر جو گروتھ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, اور جو کرنسی ہے وہ اس سے کمزور تر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کی مشکلاتیں پیدا ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ دنیا کا باقی حصہ ہے وہ تو کانسٹنٹ نہیں رہتا, وہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر ایک ملک اپنے گرڈ سے گر جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے گر جاتا ہے. اسی لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی غلط قسم کی پالیسیز نہ بنائیں. اگر آپ نے یہ پالیسیز بنائیں تو پھر آپ کو پولیٹیکل ویکنیس بھی پیدا ہو جاتی ہیں, اسٹریٹجک ویکنیس بھی پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ پراپر قسم کی پالیسیز کو اختیار کر سکیں. تو الٹیمیٹلی قصور ملک کا اپنا ہوتا ہے. یہ دوسروں پہ ذمہ داری ڈالنا ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے, کیونکہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, صرف دل کی تسلی ہوتی.
فاروقی صاحب آپ بتائیے, ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان کی رینکنگ کچھ بہتر ہوئی ہے. اس وقت ڈیووس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا درجہ 52 دیا گیا, بھارت کا 60 دیا گیا, ٹوٹل جو ہیں وہ 89 جو ہیں اس کا مارک ہے. تو پاکستان میں کچھ بہتری تو آئی ہے, کیا بتایا گیا, وجوہات کیا بتائی گئی ہیں اس کی؟
ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اسٹرینتھن ہو رہی ہے ڈیموکریسی, ایک اندرونی ظاہر ہے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے پاکستان میں اور اس کے درمیان اور جمہوری حکومت کے درمیان جو ایک کشمکش ہے, اس میں ڈومیننٹ پوزیشن میں جمہوریت آہستہ آہستہ آ رہی ہے. تو ایک استحکام سیاسی طور پر, اسی کے ساتھ معاشی طور پر کانفیڈنس انویسٹرز کا بڑھتا جا رہا ہے. کل پرائم منسٹر نواز شریف جو خطاب کر رہے ہیں 60 ٹاپ کارپوریٹ لیڈر سے, ان میں سے ایک نے جو کہ ای بے کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ای کامرس میں بہت ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایک کی کنٹری کے طور پر سامنے آ رہا ہے. تو ایک پورے کانفیڈنس نظر آتا ہے یہاں انویسٹرز میں اور عالمی دنیا میں. جیسے راحیل شریف نے ابھی جس آدھے گھنٹے پہلے کہا یہاں ایک فورم پہ, وہ بول رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم میں 150 پر مہینے کے حساب سے جو دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے, اب صرف وہ ایک مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. تو وہ ٹیررزم کا جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی اس میں جو ہے وہ تقریباً 95% کمی آ گئی ہے. انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے, سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور موجودہ حکومت بھی تمام اپہیولز کے سامنے کھڑی رہی اور وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے. ایک بات میں رسپانس کے طور پہ کہوں گا کہ جو گروتھ کے حساب سے جو پالیسیاں بنائی گئیں, جب سرمایہ داری بحران بڑھا تو ایک نیا لولی پاپ دنیا کو دیا گیا کہ جی گروتھ پر توجہ دیں گروتھ, لیکن یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشی دنیا میں معاشی ماہرین یہ کہتے رہے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ صرف گروتھ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کر سکتی. گروتھ کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع کو پیدا کرنا, پروفٹ اندھا دھند پروفٹ کمانے کو کم کرنا, لوگوں کو ریلیف دینا, اس کے ساتھ ایک کمپریہنسو پالیسیز جو ہے وہ ممالک میں جہاں بے روزگاری زیادہ ہے اس کے لیے بنانا بہت ضروری ہے. تو گروتھ جو ہے یہ جو سیکنڈ پیراڈائم ہے سرمایہ داری نظام کا بحران پہ, معاشی بحران پہ قابو پانے کے لیے, عالمی اقتصادی بحران پہ قابو پانے کے لیے, یہ انف نہیں ہے. تو ہمیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور جانا پڑے گا, اور انڈسٹری کو اپنی بروٹیلیٹی اور ظلم جو ہے اس میں کمی لانی ہوگی.
آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں منعقد عالمی اقتصادی فورم کے گرد جاری آکسفیم کی ایک رپورٹ کے بارے میں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آکسفیم کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 8 ارب پتیوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کی آدھی آبادی کے غریب ترین لوگوں کے پاس ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو IMF میں کام کرتے تھے, بڑے سینئر عہدے پہ تھے, اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور ڈاکٹر زبیر, مجھے معلوم ہے آپ کو چند منٹ کے بعد جانا ہے, لیکن آپ بتائیے, یہ تو خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کا جو ہے انڈیکس اب بہتر ہوا ہے, اور آپ بتائیے کہ اگر پاکستان میں آپ معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہو سکتی ہے, کن کن شعبوں میں سرکار کو انویسٹ کرنا چاہیے؟
پاکستان کی سب سے اہم مشکل صرف یہی رہی ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کے پاس, سرکار کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ انویسٹمنٹ کو سپورٹ کر سکے, تو اسی لیے انویسٹمنٹ سفر کرتی ہے. جب انویسٹمنٹ سفر کرتی ہے یا بڑھتی نہیں ہے تو پھر گروتھ کمزور ہو جاتی ہے. جب گروتھ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیپیسٹی جو ہے ملک کی, جو کیپیسٹی آگے بڑھنے کی, وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے نہ تو وہ سوشل بینیفٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور نہ اکنامک اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, پاکستان کے 3-4 بڑے اہم قسم کے ایشوز ہیں جن کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. تمام ایشوز کو ایک وقت ہینڈل کرنا ناممکن ہے, اس لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ صرف ان اہم ایشوز کی طرف دیکھا جائے جو بہت اہم ہیں. ان میں دو بڑے اہم ہو گئے, ایک تو یہ ہے کہ انرجی پروڈکشن اگر آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اس سے جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ یقیناً زیادہ گرو کر سکیں گے اور زیادہ لوگوں کو آپ امپلائی کر سکیں گے اگر آپ اپنی انرجی کنڈیشن کو ٹھیک کر سکیں. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اسٹرکچر ریفارمس کی جائیں. ان اسٹرکچر ریفارمس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو ملک کے اندر آپ کی ریگولیٹری پالیسی ہے اس کو دوبارہ دیکھیں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں میں جو انرجی پروڈکشن ہے اس کو تقویت پہنچ سکے, اور جو باہر سے آپ نے جو امپورٹ کرنی ہے انرجی, وہ اس کے لیے ریسورسز ہو نمبر ایک, اور وہ سٹریم لائنڈ ہو. دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. کیونکہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی سیونگز لمیٹڈ ہیں, اور اگر پبلک سیکٹر سیو نہیں کرتا, جو کہ نہیں کر رہا کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹس ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سیونگز نہیں ہیں جن کی بیسس پہ آپ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کر سکیں. یاد رہے کہ کسی ملک کو اگر فورن انویسٹمنٹ ملتی ہے تو صرف اسی صورت میں ملتی ہے اگر اس کی اپنے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ زیادہ ہے, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اور نہ ہو رہی ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ بجٹ کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے اور آپ نے ٹیکسز آگے بڑھائیں, اور خاص طور پہ امیر لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قبضے کیا جائے تاکہ ریسورسز آپ کی بڑھیں. آپ کی ایفیشنسی اگر بڑھتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اسپینڈنگ کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیونگز بڑھتی ہیں. اگر سیونگز بڑھتی ہیں تو اس کے دو اثرات ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس ریسورسز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اکانومی بڑھتی ہے, امپلائمنٹ بڑھتی ہے, اور لوگوں کی اپنی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال جو IMF میں رہے ہیں اور بہت ہی مفید طرح کی باتیں بتا رہے تھے سننے والوں کو. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
خدا حافظ.
خالد فاروقی, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ممبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اتندرا سین نے, ان کو بھی سنتے ہیں. اس دوران ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کے بھی کالز ہم لیتے ہیں. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر زبیر اقبال نے بات چھیڑی, میں چاہتی ہوں کہ خالد فاروقی آپ اس حوالے سے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کے خیال میں کہ اگر عوام کے اندر انویسٹ کرنا ہے سرکار کو تو انہیں کیا کرنا چاہیے, تعلیم کے شعبے میں کیا کرنا چاہیے, پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ تمام لوگوں کو فائدہ ہو, چند لوگوں کو صرف نہیں؟
یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ اب ہے پرنسپل کانٹرڈکشن, سرمایہ داری نظام کا ایک ایسا کانٹرڈکشن جس میں بہت زیادہ سرمایہ داران اور بوجھوا جو لوگ ہیں وہ حکومتوں میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ بنا دی ہے جو گلوبل کارپوریٹ مارکیٹ جسے چلاتی ہے, کیونکہ مارکیٹ ریگولیٹ کرتی ہے سارے بزنس کو. وہ تمام ایسی قانون سازی پر حکومتی لیول پر اثر انداز ہوتے ہیں جس سے زیادہ تر وہ ایک ایسی سرمایہ دارانہ پالیسیاں بنتی ہیں جن کا زیادہ تر فائدہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ 8 ارب پتی لوگ دنیا کے غریب ترین 50% لوگوں سے زیادہ رقم رکھتے ہیں. یہ انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اس لیے جو ایک بنیادی کانٹرڈکشن آ گیا ہے سرمایہ داری نظام میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ ہے وہ بہت زیادہ پرو انڈسٹری اور پرو سرمایہ دار ہے. اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے, کچھ لوگوں کو دینے کے لیے, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سکون پہنچانے کے لیے اور اس بات پر غور و طلب کرنے کے لیے کہ آخر ان سرمایہ دارانہ پالیسیوں کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ پہ کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, گو کہ ہو اس طرح رہا ہے کہ جیسے پولینڈ ہے جہاں پر ایک رائٹ ونگ کی حکومت ہے یا سینٹر رائٹ کی حکومت آپ کہہ لیں, وہ زیادہ سوشل ویلفیئر پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہاں کا جو ایمرجنگ بوجھوازی ہے اور ایمرجنگ سرمایہ دار ہے وہ ان کے لیے امپیڈمنٹ کھڑا کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو فرانس میں جو رائٹ ونگ کے جو پالیٹکس ہے اس میں وہ سوشل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ سوشلسٹ پارٹی فرانس کی اور فرانس کی جو مین اسٹریم یو ایم پی پارٹی ہے وہ ایک طرح سے دے سرینڈر ایوری تھنگ ٹو سرمایہ داری نظام اور انٹرنیشنل مارکیٹ فورسز. تو ایک بہت بڑا تضاد ہے اور اس یہ مستقبل قریب میں یہ تضاد حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان قریب ہم بھارت بھی چلیں گے, لیکن کیونکہ کچھ لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے, کالر ذرا سا مختصر بات کیجئے کیونکہ ہمیں اگلے مہمان کو بھی لینا ہے. اس وقت لیاقت الملک ہیں پروگرام میں دیر سے. جی جناب, کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم
محترمہ, میرا مہمان سے سوال یہ ہے کہ اس وقت کی دنیا جو ہے یہ اب ایک گلوبل ویلج ہے اور ایک ملک کی معاشی حالت کا دوسرے ممالک پر اثرات آٹومیٹیکلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں عوام پر. کیا یہ جو اس وقت 8 ارب پتی دنیا کے نصف آبادی جتنا سرمایہ رکھتے ہیں, یہ اس بے مہار سرمایہ دارانہ نظام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی مکمل ناکامی کا ثبوت نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے آج یا غریب ممالک میں صحت, علاج, معالجہ, تعلیم وغیرہ کی جو ضروریات ہے وہ اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ یہاں سرمایہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ
بڑی دلچسپ بات کی ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے آبٹ آباد سے فدا محمد نے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں میڈم, میں نے ایک دو یہ خالد فاروقی صاحب سے ایک دو امپورٹنٹ باتیں پوچھنی ہیں. تو یہ پوچھنا ہے کہ جو ساگدار کی جو ریفارمس پالیسی ہے اکانمی کے حوالے سے, کیا یہ عارضی اور فالس ہیں, سوڈو پالیسیز ہیں؟ مثلا جیسے یورو بانڈ جو ہم نے پاکستان نے جو پرچیز کیے ہیں وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ کیے ہیں, تو اب جب ریفنڈ ان کے پیسے انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنے کا ٹائم ہے تو وہ بہت زیادہ ملک کو نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو اور اس کا ہمارے اکانومی کے اوپر اب آن ورڈ ڈاؤن فال آئے گا کیا؟ اور ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ فی کا سامنی انڈیا اور پاکستان کی عوام کی کتنی ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ جو مسئلہ ہے اس میں ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر میں نے یہ سنا ہے کہ 5-6% جو لوگ ہیں ان کے پاس 90% ملک کی جو دولت ہے وہ موجود ہے, باقی
اچھے سوال کیا آپ نے. میاں والی سے مرید خان جی ذرا مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم جناب, دوست کی عرض کر رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ لاکھوں ایکڑ مالک جو ہیں وہ ذمہ دار ایک ٹیڑی پیسہ بھی وہ ٹیکس نہیں دیتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک یہودی تنظیم ہے جو لوگوں ملکوں کو قرضہ دے کر پھر منمانیاں کراتی ہے, ٹیکس لگاتی ہے, غریبوں کو خون نچوڑتی ہے.
اچھا آپ کے کال کرنے کا شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر اتیندرا سین ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اتیندرا آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں, یہ جو ڈیووس میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں کوئی 26 ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کی اوسط آمدنی گری ہے, بلکہ موازنہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ 2008 اور 2013 کے دوران اوسطاً 2.4% ان کی آمدنی گری ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سی پالیسیاں ہیں, یعنی یہ تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر کون سی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی اصل انکمز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں؟
بہت ہی کمپلیکیٹڈ پرشن ہے, کیونکہ بٹ میرے خیال سے جو پروڈکٹیویٹی جو اوسطاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ہیں وہ اس ریٹ سے نہیں بڑھ پا رہا ہے جتنا وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بڑھ رہا ہے, اور اس کے کارن فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور بھی آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل میکینزمز ہیں وہ بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں یا وہ اتنے ریزیلینٹ نہیں رہے ہیں, اس لیے جو بھی ولیٹیلیٹی آتی ہے اور اوپر نیچ ہوتی ہے اس سے زیادہ افیکٹ ان پہ پڑتا ہے, بلکہ جو کچھ ایسے ولیٹیلیٹی اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ جو رچ کنٹریز دوارا کیے گئے پالیسیز کے کارن بھی آ جاتے ہیں اور اس کو بھگتنے کے لیے وہ رہ جاتے, وہ بھی ان کے سفر رہتے ہیں. تو یہ سب کل ملا کے مجھے لگتا ہے جو ڈیوائڈ جو ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے, اور کیول دیشوں کے بیچ میں نہیں, ویسٹرن کنٹریز میں ود ان دوز کنٹریز ان کے آپس میں بھی یہ بڑھ رہا ہے, اور ابھی اس کے ایک ریئیکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویدر اگر وہ امریکہ میں کہیں یا یورپ میں کہیں یا یو کے میں بریکسٹ کا جو کہا جا رہا ہے جو آندولن سا بن گیا تھا, یہ ان کے انٹرنل انیکوالٹیز جو بڑھ رہے ہیں اور یا لوگ سوچ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے, صحیح یا غلط میں نہیں کہوں گا, کچھ حد تک صحیح ہے شاید, اس کے کارن جو پریشرز آ رہے ہیں اس کے کارن ان کے بیچ میں بھی انیکوالٹیز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کے سوشل پریشرز آ رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس کا ایک ریپل افیکٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں.
ڈاکٹر اتیندرا یہی بتائیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف لیں گے 3-4 دنوں کے بعد, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ فرسٹ, اور بہت ساری جو دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں سیاست جو ہے وہ رائٹ کی طرف جاری ہے, ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت جیسے ملک کو نقصان ہوگا, کیونکہ بہت ساری اشیاء جو مغرب میں بیچی جاتی ہیں وہ بھارت اور چین جیسے ملکوں میں بنتی ہیں؟
اگر پروٹیکشنزم دنیا میں بڑھتی جائے گی تو اس سے نقصان تو ہوگا, کیونکہ ایک ذریعہ ٹریڈ کے ذریعہ بھی ایک ہے جس سے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ راستہ اگر ان کے لیے بند ہو جائے تو ضروری نقصان ہوگا. اب یہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہتے ضرور ہیں جو کبھی ایسا سن کے لگتا ہے کہ کیا سچ مچ ایسا ہوگا, لیکن بعد میں انت میں 20 تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایسے کئی چیزیں انہوں نے کہا ہے جو ان کے کیبنٹ پکس نے بالکل اس کے وپریت یا الٹا انہوں نے کہا ہے, تو اب یہ سمجھنا مشکل میں سمے لگے گا کہ سچ مچ کون سا پالیسی فالو ہوتا ہے اور اس کے بعد, لیکن یہ ضرور ہے کہ پروٹیکشنزم بڑھے گی तो जरूरी नुकसान होगा, इंडिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स इंडिया से भी होता है और कुछ हद तक हम लोग उसमें काफी एक्सपर्ट भी हो चुके हैं, और उसमें अगर जैसे वीजा के बारे में बात हो रही है इस या फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ बात हो रही है, तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जरूरी उसमें इंडिया को भी नुकसान तो होगा।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतेंद्र सेन, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ थे भारत से मुंबई चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतेंद्र सेन। खालिद फारूकी दो तीन मिनट और हमारे साथ रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आलमी इक्तसादी फोरम के हवाले से और ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक जो इस वक्त गरीब और अमीर ममालिक हैं इनके दरमियान खलीज बढ़ी है। इस वक्त हम एक कॉलर को लेते हैं और पेशावर से हमें कॉल किया है सरदार शौकत अली ने। जी जनाब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैंने जो बात सुनी है तो वो बहुत अच्छी बात है कि हमारी कुछ ग्रोथ बड़ी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अमीर लोग हैं अल्लाह पाक उनके दिलों में रहम करे कि ये हमारा टैक्स निज़ाम अगर ठीक हो जाए। इंडिया में जो है वो हर चीज़ जो आप ख़रीदते हैं उसकी रसीद वो देते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो भी हम शॉपिंग करते हैं 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 की, तो वो रसीद नहीं देते, वरना वो टैक्स वो भी अगर उन्होंने 1,00,000 टैक्स देना है तो वो 10,000 टैक्स देते हैं। तो उस तरह अगर वो पूरा पूरा टैक्स है, और ख़ास कर अमीर लोग जो हैं जो समझ में बैठे हुए हैं, अब अल्लाह ताला उनको भी हदायत देगी, और हमारा टैक्स निज़ाम अगर ठीक हो जाए तो अल्लाह का करम हो जाएगा, हम अपने पांव पे मजीद भी खड़े हो जाएंगे, और हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी मुबारकबाद देते हैं।
अच्छा।
जो 3-4 दिन के बाद हल लेने वाले हैं।
अच्छा, और आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपके कॉल करने का खालिद फारूकी, जाने से पहले आप से यही बात करना चाहूँगी कि अमेरिका के आप भी जानते हैं कि सफ़ेद फार्म लोग मेहनत कश, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। अब क्या समझते हैं कितनी सलाहियत है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास कि वो उनके मसाइल हल करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो एक जमहूरी निज़ाम में यही होता है कि अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो वो अपने पसंद का कोई लीडर चुनते हैं। जी,
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक इंतहाई पेचीदा पॉपुलिस्ट हैं। उन्होंने अमेरिका के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उसका जो तमाम जिम्मेदारी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन पे डाल दी है, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका की इंडस्ट्री है जो बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई है, तो उस इंडस्ट्री के बाहर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, चीप लेबर की वजह से दूसरे ममालिक में एक ऐसा बहरान आया है कि बेरोजगारी यहाँ बढ़ गई है और अमेरिका को माशी मसाइल का सामना है। लेकिन बात इतनी ज़्यादा सहल नहीं है, इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स में होता यही है कि नारेबाजी ज़्यादा की जाती है और पेचीदा मसाइल का जो हल है उसे बहुत ही आसान तरीके से बयान करने की कोशिश की जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर पुरकशिश नारे होते हैं, लोग तंग होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप में वो जो एक राइट विंग पॉलिटिक्स में भी पेचीदा मसाइल को समझने, उसका हल निकालने की सलाहियत मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा तवील गौर व गौस नहीं किया है कि अगर वो चाइनीज़ جو اشیاء ہیں جو امریکہ میں بکتی ہیں اس پر 35% ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, یا وہ ٹی ٹی پی سے باہر آ جاتے ہیں, یا جو ہے وہ سیٹا سے باہر آ جاتے ہیں, یا ان معاہدوں کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں اور امریکہ کے سرمایہ داروں کو فائدہ نہیں ہوا اور پاکستان یا امریکہ میں رہنے والے عوام کو فائدہ نہیں ہوا, ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہی سب سے زیادہ ارتکاز دولت چند لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھوں میں آیا ہے. یہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہی ہوا ہے. یہیں کے بلینئرز جو ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں اور یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ, کیونکہ امریکہ جس طرح پوری دنیا پہ 16 ٹریلین ڈالر کی اتنی بڑی اکانومی, جو کہ یورپ کے 28 ممالک جس میں فرانس, برطانیہ اور جرمنی شامل ہیں, جو خود ایک بہت بڑا حجم رکھتے ہیں معیشت کا, ان کے برابر اکیلے امریکہ کی اکانومی ہے. اس اکانومی, ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں یہ بحران صرف اس وجہ سے کہ انڈسٹری باہر گئی ہے, بلکہ امریکہ میں بھی جو ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انٹرنیشنلی اسے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے عالمی سرمایہ داری نظام سے, جس سے عوام متاثر ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک اپہیول آئے امریکہ کے صدر کے خلاف اور وہ شاید بہت شارٹ ٹرم پریزیڈنٹ ہوں, کیونکہ ان کے اندر یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ امریکہ کے عوام کے جو موجودہ مسائل ہیں, جو انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل خاص طور پہ جنگ اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں. امریکہ نے دو بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں جس پہ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں, وہ بھی ایک بحران ہے. اگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان جنگوں کے جو اثرات ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس جس طرح ہو رہی ہے اس سے باہر آ جائیں, تو اس سے امریکہ کو کی سیاست کو اور اس کے اثر محدود جائے گا اور سیاست کو نقصان پہنچے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ اپنے ٹینیور میں ان تمام مسائل کا حل نکال سکیں.
جی بالکل, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنے آپ کو عرب پتی کہتے ہیں اور لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح وہ امیر بنیں. لیکن جو ایک اور اہم بات آپ نے کی خالد فاروقی, کہ یہ جو 8 ارب پتی جن کی بارے میں رپورٹ آئی ہے آکسفیم کی, اس میں سے 6 امریکہ میں رہتے ہیں. بہت شکریہ اس موڑ پہ, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز یورپ میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں عالمی اقتصادی فورم کے حوالے سے. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آکسفیم کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 8 ارب پتیوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کی آدھی آبادی کے غریب ترین لوگوں کے پاس ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے, پاکستان میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں, آکسفیم سے پہلے تعلق رکھتے تھے لیکن اس وقت وہ سینٹر فار سوشل ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں. مبشر اکرم, آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے آکسفیم کے حوالے سے اور بلکہ یہ ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہمیں موصول ہوئی ہے یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 78% سے زائد امریکی کمپنیاں رواں سال پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں. یہ شرح گزشتہ سال کی نسبت 13% زیادہ ہے. امریکن بزنس کونسل آف پاکستان یعنی اے بی سی کی طرف سے کیے گئے جائزے میں اس اضافے کی وجہ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری کو قرار دیا گیا ہے. مزید برآں, کونسل کے سرمایہ کاروں میں سے 83% پاکستان میں دیرپا سازگار اقتصادی ماحول کے لیے پر امید ہیں. تاہم ارکان نے حکومت کی طرف سے پالیسیوں میں اچانک تبدیلیوں سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس جائزے سے اے بی سی کے ارکان کو مختلف اقتصادی، انتظامی اور سیاسی معاملات سے متعلق اطمینان کی شرح متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کی اعتماد کی یہ بڑھتی ہوئی شرح پاکستان کی معیشت میں قدرے بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک بیان میں اے بی سی کے صدر سمیع احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے ارکان پر امید اور پاکستان کے لیے پر عزم ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ جائزہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے قبل فورم کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں بھی پاکستان میں معاشی ترقی کو ماضی کی نسبت بہتر ظاہر کیا گیا ہے۔ درجہ بندی میں شامل کیے گئے 79 ملکوں میں پاکستان 52 نمبر پر ہے، جبکہ اس کے پڑوسی ملک بھارت کا نمبر 60 ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے ابتدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد، آپ نے سنا، یہ خوش آئین بات ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ریٹنگ کچھ بہتر ہوئی ہے، ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ 52 ہے، بھارت کی 60 ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت یہ بہتر ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشی ترقی جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں؟
شکریہ۔ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو ہمارے 3 سال گزرے ہیں موجودہ حکومت کے، اس میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، اس کا اوسط جنوبی ایشیا کے 7 ملکوں سے اب بھی کم ہے، نمبر ایک۔ یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ انکلوسیو گروتھ کی کر رہے ہیں، یہ جو ہے جی ڈی پی گروتھ اوور آل نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے کچھ پالیسیاں بنائی تھیں کہ جناب جن لوگوں کو بینکنگ سروسز نہیں جا رہی ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے، تو یہ انکلوسیو گروتھ کا ہے۔ اور جو اگر رینکنگ یہ ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 79 ممالک میں سے 51 کنٹریز جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور نیپال بھی جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا نمبر 27 ہے۔ بھارت سے ہم جو آگے ہیں اس میں یقیناً آگے ہیں، اور خوشائیں بھی یہ بات ہے، مگر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ بھارت کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اوسطاً، آج بھی تقریباً ہم سے 1.5 گنا یا تقریباً 2 گنا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ جو سخت آبجیکٹو ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ 2030 تک وہ دنیا کی 3rd معیشت بن جائے۔ اس میں یہ جو چیزیں اس گروتھ ریٹ میں آتی ہیں اس کو وہ بڑی حد تک بزنس کر رہا ہے، اس کی پوری توجہ گروتھ ریٹ ہے ان کا 6.5 ہمارا ہے 4.7%۔ یہ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہ جو ہے انکلوسیو گروتھ ریٹ ہے، یہ جو نارمل گروتھ ریٹ ہے وہ نہیں ہے، اس کی اپنا کرائٹیریا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہوتی ہے، جو کانفرنس جو ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس۔ اس کو ساری دنیا میں، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر، اس میں اس کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 138 کنٹریز جو دنیا کے ہیں، اس میں سے 121 ملک جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ جنوبی ایشیا جو تھوڑا سا نیچے آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہے، اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اس میں گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس میں 200 سے نیچے ہے۔ ایک اور رپورٹ جو ساتھ آئی ہے وہ ہے گلوبل ہنگر انڈیکس۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا، یہ بڑی مستند رپورٹ مانی جاتی ہے گلوبل ہنگر، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 118 ملک ہیں، ان میں صرف 10 ملک ایسے ہیں جہاں کے بھوک کی صورتحال پاکستان سے خراب ہے، باقی 105 ملکوں میں پاکستان سے بہتر صورتحال ہے۔ تیسری ایک چیز ہوتی ہے کرپشن۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 168 کنٹریز میں پاکستان کا نمبر ہے 160۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائیں ضرور بات ہے کہ انکلوسیو گروتھ میں یہ آیا ہے، لیکن یہ اتنا عام انڈیکیٹر نہیں ہے، اس میں دونوں حکومت کی پالیسیوں کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دخل ہے۔
بالکل، یہی سوال میں کرنا چاہوں گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک غیر سرکاری ادارہ، سوشل ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ مبشر اکرم کی طرف جاتے ہیں۔ مبشر اکرم، آپ نے بھی طے کیا ہے کہ اپنا بزنس شروع کریں گے، ظاہر ہے پاکستان کی صورتحال امن و عامہ کے لحاظ سے کچھ بہتر ہوئی ہے پچھلے سالوں میں، یہ بتائیے کہ کیوں کر فیصلہ کیا کہ آپ بزنس کریں گے، اور کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی مبشر اکرم، ہمارے ساتھ آکسفیم کے سابق کمیونیکیشنز ڈائریکٹر بتایا جا رہا تھا مبشر اکرم لائن پر ہیں، غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ڈاکٹر شاہد کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر شاہد، آپ نے سرسری طور پہ ذکر کیا کہ صورتحال جب خراب ہوتی ہے، جب بدعنوانی ہوتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں پاکستان کے اندر ٹیکس کی چوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے خیال میں پاکستانی سرکار نے کوئی اصلاحات کیے ہیں جس کی وجہ سے معیشت بہتر طور پہ کام کرے؟
دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال میں تو ہم نے اسٹیبلائزیشن پروگرام جو آئی ایم ایف فالو کیا تھا، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ معیشت کو اسٹیبلائز کیا جائے، اور جب معیشت ایک دفعہ اسٹیبلائز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گروتھ کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی اسٹیبلائزیشن کی بات ہو ہی نہیں تھی کہ ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تھوڑی سی بڑھی، پاکستان میں جو ریلیٹنسز آ رہی تھی اس رفتار سے اس میں کمی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑا سرپرائزنگ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو اعداد و شمار ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا 5 سال، جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ تاریخ کی بدترین کارکردگی ہے معیشت کے لحاظ سے، اس وقت ایف ڈی آئی پر ایئر زیادہ تھا اس حکومت کے 3 سال کے مقابلے میں. اصل جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں تقریباً $13 بلین کا اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ ریفلیکٹ ہوا ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو میں. اس کو حکومت نے کہہ دیا کہ ہمارے جو ریزرو ہیں وہ بڑھ گئے، حالانکہ وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی وجہ سے بڑھے ہیں، ایکسپورٹ ہماری گری ہے، اور 2011 سے ہماری ایکسپورٹ اسٹیٹ بینک کے مطابق وہ کم ہے. اچھا، دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ جو دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک، اگر اس میں ہم جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھیں نیشنل سیونگس، جیسے آپ نے فرمایا ٹیکس ریونیوز اور سرمایہ کاری، تو جو ڈیولپنگ کنٹریز کا ایوریج ہے اس کے مقابلے میں ہم $120 بلین پر ایئر کم وصول کر رہے ہیں. اب میں جب یہ کہتا ہوں کہ $120 بلین ان 3 ندوں میں ہم کم کر رہے ہیں جس سے معیشت گرو کرتی ہے، تو یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 40% ہے، 40%، یہ ہم کم وصول کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا، سری لنکا اور دوسرے ڈیولپنگ کنٹری. اور ابھی تعلیم کی بات ہوئی تھی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو قومی تعلیمی پالیسی 2009 تھی، اس کو اس حکومت نے بھی اٹیسٹ کیا تھا، اس کے مقابلے میں چاروں صوبوں میں اور وفاق نے مل کے تعلیم کی غرضہ 1 سال میں $13 بلین کی کٹوتی کر دی ہے. یعنی تعلیم میں ہم کٹوتی کر رہے ہیں نیشنل پالیسی کے مطابق، ہمارے وار اینڈ ٹیرر کے لاسز ہو گئے ہیں $120 بلین. تو اس وقت اصل جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے جو سرمایہ کاری کی بات کی ہے $64 بلین، اس سے یہ کہا جا رہا ہے یقیناً انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہوگا، ہماری توانائی جو ہے اس کی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن بہت ایکسپینسو رہے گی، گوادر کو ترقی کرے گی. لیکن سوال بنیادی یہ آ رہا ہے کہ جو ہم نے چائنا کو کنسیشنز دے دیے ہیں اور جو منافع کی شرح اتنی زیادہ ہے، تو ایک خطرہ یہ ہے کہ 2021 میں پاکستان اس میں کرائسس میں آ سکتا ہے، کیونکہ چائنا اپنا منافع باہر لے کے جائے گا انرجی سیکٹر میں، نمبر ایک. نمبر ٹو یہ تھا کہ جو پاکستان میں انڈسٹریل پارکس بن رہے ہیں، صنعتی زونس بن رہے ہیں، اس کے لیے بہت ساری مشینری امپورٹ ہوگی، نمبر ٹو. اور نمبر تھری یہ کہ ہمارے جیسے میں نے کہا ریمیٹنسز جو ہے گر رہی ہیں اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اب ان وسائل میں ہمیں جو پریشانی ہوئی ہے کہ برآمدات پاکستان کی ڈیولپنگ کنٹریز کے اوسط سے، آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی آئی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی برآمدات ہونی چاہیے تقریباً $120 ارب، ہم صرف $22 ارب پہ اٹکے ہوئے ہیں. تو جب آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی، امپورٹ بڑھیں گی، تو یہ جو کچھ بینیفٹ پاک چائنا سے ہو رہا ہے اس سے زیادہ پریشر آ سکتا ہے 2021 میں، اگر چاہیے ہم اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہ کریں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں حکومت نے جو ٹیکسز کا نظام قضا کر دیا ہے، میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام لائے ہیں، دو ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں آئی ہیں، اس میں پراپرٹی میں ٹیکس ایمنسٹی آئی ہے 0.5% کے اوپر، اور دوسری ٹیکس ایمنسٹی آئی ہے 2% کے اوپر. ہندوستان نے جو ٹیکس ایمنسٹی ابھی لائے تھے چند مہینے پہلے، انہوں نے 45% ٹیکس لیا اور ان کو $98 بلین جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے کہ یہ ہمارا بلیک منی ہے، ان کو $44 بلین انکم ہو گئی، اور ہم نے 2% پہ کیا وہ ناکام ہو گئی. ایک ہندوستان نے جو ابھی کرنسی ڈیمونیٹائز کی ہے، اس میں جو کالا دھن ہے تو میرے حساب سے اس کی کاسٹ پڑے گی، اور جنہوں نے پاس کالا دھن ہے 48%. تو اب ہم 2% ابھی نہیں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا ایک قانون ہے انکم ٹیکس کا، 111 सबसेक्शन 4 अगर एक आदमी के पास काला धन है, चोरी का पैसा है, रिश्वत का है, वो हुंडी के जरिए बाहर भेजता है और उसको रेमिटेंसेस बाहर से आ जाती है बैंकिंग चैनल से, तो कानून यह है कि नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो अगर आप पूछते हैं जो पैसा किसने आया तो उसका अपना चोरी का पैसा है जो आ रहा है। तो एफबीआर के चेयरमैन का ये कहना था कि इससे तकरीबन 35 बिलियन डॉलर पर ईयर हमारा टैक्स रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। तो जो स्टेबिलाइजेशन हमें नजर आ रहा है वो जो ताकतवर तबकों को ये मुस्तकिल कंसेशन देते चले जा रहे हैं।
अच्छा।
और चाइनीज को भी बेमिसाल कंसेशन दे रहे हैं, तो इससे कुछ एक्टिविटी तो जरूर जनरेट होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भविष्य में पायदार बेहतरी का इम्कान जो है वो कम है। जो परेशानी है जो बात हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, तो इसमें ये हो रहा है कि ताकत का इस्तेमाल हम जरूर कर रहे हैं लेकिन मईशत को दस्तावेज भी बनाना या टेररिस्ट जो है उन तक पैसा ना पहुंचे उसके लिए हम जो है बड़े बड़े नोट हमारे यहाँ जारी है और मईशत को दस्तावेज भी नहीं बनाते उन तक पैसा जा रहा है। इसको हम इसलिए नहीं रोकते क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं वो मईशत को दस्तावेज बनाने के लिए बड़े नोट खत्म करने के लिए इन चीजों के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है वो है ताकत का इस्तेमाल,
बिल्कुल
करप्शन को रोकना जो कि टेररिज्म को फरोग दे रहा है उससे, क्योंकि ताकतवर तबके इफेक्ट होते हैं तो ना हमारे नेक्स्ट एक्शन प्लान में उसकी कोई बात नहीं हुई। तो ये जो टेररिज्म में कामयाबी नहीं हो रही मैं उसकी बड़ी वजह ये समझता हूँ कि नेक्स्ट एक्शन प्लान में ताकत है, करप्शन को कर्ज करना ये ताकतवर लोगों से टैक्स लेना वो हकुमत की पॉलिसी में शामिल नहीं है।
डॉक्टर शाहिद आपने इंतहाई अहम बातें की। मैं चाहूंगी कि एक निजी सरमायाकार मुबशर अकरम को लाएं। मुबशर अकरम आप हैं हमारे साथ? मुबशर अकरम जी, क्योंकि ये लाइनों का मामला है। मुबशर अकरम आप हैं हमारे साथ? अच्छा जी जी जी, तो ये बताइए कि आपने अपना जो बिजनेस शुरू किया वो जाहिर है कुछ देखकर किया होगा, क्या सूरत हाल आपने देखी पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से बिजनेस की तरफ आप रागिब हुए? जी, और उनकी लाइन ड्रॉप हो गई अफसोस। डॉक्टर शाहिद, क्योंकि हम असल में ये डेवोस के बारे में भी बात कर रहे थे और आपके इल्म में है कि जो आलमी इक्तसादी फोरम है उसमें जो रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान भी जो फ़र्क है वो काफ़ी बढ़ा है। मुल्क के अंदर तो खैर गुर्बत भी बढ़ी है बहुत सारे ममालिक में, लेकिन आप क्या देखते हैं कि इक्तसादी पॉलिसियाँ जो हैं बैन अलाक्वामी सतह पर ये किस तरह मुतासर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी तरक्की है उसको?
हेलो
जी
आपकी आवाज़ हल्की हो गई थी
डॉक्टर शाहिद हैं।
आवाज़ हल्की हो गई थी, मैं सुन नहीं सका।
अच्छा, मैं जो बैन अलाक्वामी इक्तसादी पॉलिसियाँ हैं उसके असरात के बारे में आपसे पता कर रही हूँ कि क्या असरात देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि डेवोस की भी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अमीर और गरीब ममालिक के बीच में खलीज बढ़ी है। जी
जी, ये बड़ा आम बात है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर हम जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी पॉलिसीज को देखें तो जो IMF की कंडीशनलिटीज होती हैं उसमें खुद जो IMF के पुराने लोग हैं वो ये तस्लीम करते हैं कि इससे तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को नुकसान होता है और वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि ये मंदी बन जाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और उनकी मईशत जो है तरक्की करने के बजाय जो है स्लो होने के बाद स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाती है। दूसरे की कैपिटलिज्म में तो देखिए ना सर्वाइवल ऑफ द फिटिंग है एंड लक्स फॉर प्रॉफिट है। तो अगर तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान भी है अगर वो खुद ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं IMF के कहने पर या ताकतवर तबकों के मफादात पर कि जो बिजली के नर्ख हमने बढ़ाने हैं, गैस के नर्ख बढ़ाने हैं, इसके ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए नहीं देना तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो वो तो वैसे भी कम्पीट नहीं कर सकते जो ममालिक अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्किल्ड अपना लेबर ला रहे हैं। तो पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक जो है بجے وہ گلوبلائزیشن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا بلکہ قرضوں کی معیشت کے اوپر چلے گئے. ٹیکنالوجی اور ٹریڈ جو ہے وہ نعرے کی حد تک رہی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ کیپٹلزم میں بنیادی فنکشن کی جو ہے پروفیٹیبلٹی, لیکن آج بھی مالیاتی ادارے, اس کے بعد تیل کی قیمتیں اور یہ جو نظام اپنایا گیا ہے جس میں اب جس میں بات یہ ہو رہی ہے, اگر ہم نے پڑھا ہے اب جو بات ہو رہی ہے اس کانفرنس میں, وہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریفارمنگ دی کیپٹلزم, اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیپٹلزم کو بھی ریفارم کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کو بھی ریفارم کرنا ہے, اور بیل آؤٹ پیکیجز اتنی سہولت سے نہ دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رولرس کرپٹ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر باہر سے ہمیں کمفرٹ مل رہا ہے تو ہم عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے چلے جائیں اور اپنے جو ہے معیشت کو آگے لے کے جائیں. پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو 1988 سے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کے, اور اس کے بعد سے 10-12 پروگرام آ چکے ہیں, لیکن جو اصلاحات کا تقاضا 1988 میں آئی ایم ایف سے کیا تھا وہی آج بھی کر رہا ہے, لیکن وہ انسٹالمنٹ دیتے چلے جاتے ہیں. تو عالمی نظام میں ریفارمس کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے پریسیڈنٹ نے یہی بات کی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اگر ترقی پذیر خود ممالک اپنی اصلاح نہیں کرتے, کمپیٹ نہیں کرتے, آپس میں ٹریڈ نہیں کرتے اور اپنے ریونیو نہیں بڑھاتے, قومی بچتیں نہیں بڑھاتے, تو دنیا میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گلوبلائزیشن میں کوئی چیریٹی بھی نہیں دے گا. تو دونوں طریقوں کو میں سمجھتا ہوں, اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے عالمی نظام کو خطرہ ہے. جیسے 2008 میں ہم نے دیکھا کہ ایک کرائسس آیا امریکہ میں, فائنینشیل کرائسس جو دنیا بھر میں پھیل گیا, اس کے بعد ریفارمس کی بات ہوئی.
ڈاکٹر شاہد, میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتی تھی. جی ڈاکٹر شاہد, یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت عالمی اقتصادی فورم کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو 8 ارب پتی ہیں, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی کے غریب ترین لوگوں کے پاس جو رقم ہے, اتنی رقم ان کے پاس ہے, تو ظاہر ہے یہ جو خلیج پیدا ہوا امیر اور غریب کے درمیان, یہ صدر اوباما کے دور میں پیدا ہوا. آپ کے خیال میں وہ کون سی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ تضادات پیدا ہوئے؟
اس میں میں آپ سے کر دوں کہ اس کا تھوڑا سا میں پیچھے جانا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جو کرائسس آیا تھا, فائنینشل کرائسس, جب ہم اس کی وجوہات کی طرف جاتے ہیں تو جو ہمارا کیپٹلزم کا نظام ہے اس میں لفٹ اور پروفٹ میں امریکہ اور یوروپ اور دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کے بورڈ آف بینک تھے, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز تھیں, ریگولیٹرز تھے, بینک کے سینٹرل بینک تھے, ایکسٹرنل آڈیٹرز تھے, ان سب نے اگنور کیا پروفیٹیبلٹی کی خاطر, اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ انٹلیکچوئل کرپشن اور پروفیٹیبلٹی تھا. لیکن بدقسمتی سے جب اس کا بیئر آؤٹ پیکج آیا تو اس کا بوجھ ان قوتوں پر اوپر نہیں ڈالا گیا جنہوں نے دولت بے تحاشا کمائی تھی اور جس کی وجہ سے کرائسس ہوا تھا. بیئر آؤٹ پیکج سے جو افیکٹس تھے وہ بھی وہی کلاس تھے جنہوں نے سفر کیا تھا, یہ کیپٹلزم کا خاصا وہ چیز میرے خیال سے ڈومینیٹ کر رہی ہے. نمبر ایک. نمبر ٹو یہ کہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے ان لوگوں کو, حکومتوں کو مدد کرتے ہیں جو کہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان کی جو فگر حکومت نے ریلیز کی ہے وہ یہ کہتے ہیں 120 بلین ڈالر وار آن ٹیرر میں ہمیں لاس ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جو پالیسی گلوبلائزیشن کے تحت اور 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے تحت بنائی گئی تھی وہ تو انہوں نے تو بنائی تھی اپنے مفاد میں, لیکن یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں پر فیوڈل کلچر اور یہ آیا تھا کہ طاقتور طبقوں کا مفاد دے, ریئل ڈیموکریسی وہاں نہیں ہے, یہ کنگڈم ہے. تو وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بوجھ عوام پر ڈالا جائے اور جو طاقتور طبقے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کو ڈفاس دیا جائے. تو دونوں فریقوں کی سطح ذمہ داری آتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ریئل چینج آئے, یہ مجھے نظر نہیں آ رہی.
جی ہاں, اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. افسوس کہ آپ مبشر اکرم کو نہیں سن پائے, ان کی لائن ٹھیک نہیں تھی, لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا, بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔